ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير وقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله العظيم. قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے مضامین بیان فرمائے ہیں جن باتوں پر زور دیا ہے وہ پانچ ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے اور احکام ہیں جو مسلمانوں کو دیے گئے اور قصص اور امثال ہیں، واقعات ہیں. ابھی یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے تفسیر کا، اس میں یہ کیا جا رہا ہے کہ جتنی آیات احکام سے تعلق رکھتی ہیں ان کو نکال کر قرآن میں جو احکام قرآنیہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس کی تفسیر کی جا رہی ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نسخ قرآنی کا ذکر فرمایا ہے. نسخ کسے کہتے ہیں؟ نسخ یہ ہے کہ پہلے ایک حکم نازل کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس حکم کو ختم کر کے دوسرا حکم اس کی جگہ پر لایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں منسوخ ہونا، اور اس کا مصدر جو ہے وہ نسخ ہے. دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس وقت پارلیمنٹ میں قانون وغیرہ پاس کیا جاتا ہے، تمام کی رائے ہوتی ہے اور وہ قانون امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، نافذ کیا جاتا ہے، اس کے کچھ عرصے کے بعد جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس قانون کے اندر یہ لوپ ہول ہے، یہ لوپ ہول ہے، یہ کمی ہے، یہ کمزوری ہے، پھر اس کو منسوخ کینسل کر دیا جاتا ہے، اس کی جگہ پر کوئی دوسرا قانون آ جاتا ہے. انسانوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات ہو نہیں سکتی کہ اللہ نے کوئی قانون نافذ کیا اور اس کے بعد اس میں کوئی کمزوری آئی ہو جس کی وجہ سے دوسرا قانون نافذ کرنا پڑے. تو پھر اس کی دوسری مثال کیا ہوتی ہے؟ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کی طبیعت کے اعتبار سے ایک پرسکرپشن لکھ دیتا ہے، فلاں دوا ہے، فلاں گولی ہے، فلاں کیپسولس ہیں. ڈاکٹر کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایک ہفتے کے بعد اس کی حالت چینج ہو جائے گی، پھر اس کے بعد یہ دوا اس کے لیے کام نہیں کرے گی بلکہ اس کے بعد دوسری ایک اسٹرانگ دوا اس کو دینی پڑے گی. لیکن ابھی چونکہ یہ بیمار ہے اس لیے وہ اسٹرانگ دوا کا برداشت نہیں کر سکے گا، ابھی اس کو کم پاور کی دوا دی جاتی ہے. پیشنٹ سے یہ کہا جاتا ہے ایک ہفتہ یوز کرنے کے بعد پھر آپ آنا، پھر آپ کو چیک کیا جائے گا. وہ ایک ہفتے کے بعد پھر واقعی اس کی حالت چینج ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو نیا پرسکرپشن دیا جاتا ہے. ٹھیک یہ مثال اللہ تعالیٰ کے منسوخ ہونے کے اندر ہوتی ہے. اللہ کو پتا ہے کہ فائنل حکم وہ دیا جانے والا ہے، لیکن شروع میں یہ حکم دیا جا رہا ہے اور کچھ عرصے کے بعد یہ حکم بدلنے کے بعد دوسرا حکم دیا جائے گا. یہ اللہ کے علموں میں پہلے سے ہے. بعض ملحدین اس بات پر سوال کرتے ہیں کہ منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا قانون جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا اس میں کچھ کمزوری تھی، یا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ قانون آگے چل کر استعمال میں نہیں آ سکتا. اس کا جواب وہی دیا گیا کہ اللہ کو علم میں ہے، لیکن بندوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو چینج کرتے رہتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ دین کے اصول تو ایک ہی ہیں، فروع میں اختلاف رہا ہے. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو جس وقت کپڑے لیے جاتے ہیں بھائی اس کی سائز 0 to 12 ہے، اس کے بعد جب بڑا ہوا تو بھائی 1 to 2 years، اس کے بعد 5 to 10 years، وہ اس کے کپڑے چینج ہوتے رہتے ہیں. بچہ تو وہی رہتا ہے، اس کی سائز بڑھ رہی ہے اس کی سائز، لیکن ایک سائز پر آ جائے گا جب 25-28 years کا ہو جائے، بس اب یہ سائز اس کی برسوں چلے گی. یا فائنل سمجھ لیں 30-35 years کا ہو گیا، اب اس کی سائز ہمیشہ کے لیے ہوگی. تو اسی طرح احکام میں تبدیلی ہوئی ہے، لیکن ایک آخری شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی آ گئی کہ اب اس کے بعد کسی بھی چینجز کی ضرورت نہیں. جو اصول اور فروع آخری شریعت کے اندر آ گئے بس یہ ہمیشہ کے لیے ہے اور فائنل اتھارٹی کی طرح آخری حیثیت رکھتے ہیں اس کے. قرآن مجید کے اندر منسوخ ہے یا نہیں، اس بارے میں متقدمین کے یہاں یعنی جو پرانے علماء تھے انہوں نے تقریباً 500 آیتیں لکھی تھی، یہ 500 آیتیں ایسی ہیں جس میں منسوخ ہوا ہے. بعض پھر علماء نے اس کی تحقیق کی کہ نہیں 500 زیادہ ہے، اس لیے کہ بعض مرتبہ پورا حکم چینج نہیں ہوتا تھا، صرف اس میں کوئی ایک کنڈیشن بڑھ جاتی تھی، تو متقدمین نے اس کو بھی منسوخ مانا ہے. شاہ ولی اللہ محدث علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تحقیق کے بعد فرمایا کہ 20 آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ ہوئی ہیں. اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی تطبیق کیا، اور پھر آخر میں کہا 5 آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ ہوئی ہیں. مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جس میں شوہر اگر مر جاتا ہے تو عورت کو 1 سال کے لیے سوگ منانے کا حکم دیا گیا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا. اور ایک آیت دوسری نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا کہ 4 مہینے 10 دن تک عورت سوگ منائے گی شوہر کا، اس کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے. تو یہ گویا خود موجود ہے قرآن مجید میں. اسی طرح اولاد کے لیے وصیت پہلے کی جاتی تھی، قرآن مجید میں ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ جو بھی مرنے کے قریب ہے اس کو چاہیے کہ اگر مال چھوڑ کے جا رہا ہے تو وصیت کر کے جائے رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے. اس کے بعد جب آیت میراث نازل ہو گئی جس میں اللہ تعالی نے خود سب کا شعر بتا دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ پورا رکو، اب اس کے بعد وہ آیت منسوخ ہو گئی کہ اب اس حکم پر عمل نہ رہا، مطلب وصیت لازم نہ رہی. حدیث میں منسوخ ہونا کیسے پایا گیا؟ حدیث میں یہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شروع میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا، بعد میں جس وقت رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورے کی فرضیت ختم ہو گئی، سنت روزہ باقی رہ گیا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں آئے ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. قرآن میں یہ حکم نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں آپ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اس کا مطلب حدیث کا حکم موجود ہے. اس کے بعد قرآنی حکم یہ آیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر لیجئے، تو حدیث کو منسوخ کیا گیا قرآن سے. تو کبھی قرآنی آیت قرآنی آیت سے منسوخ ہوگی، کبھی قرآنی آیت، کبھی حدیث قرآنی آیت سے منسوخ ہوگی، کبھی حدیث حدیث سے منسوخ ہوگی. تو یہ تمام احکام منسوخ ہونے کے ہیں. اب یہ ہے کہ کیا واقعی نسخ پایا جاتا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ واقعی نسخ پایا گیا ہے، منسوخ ہونا پایا گیا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ما ننسخ من آیتین او ننسہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، جو ہم آیت کوئی منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں نأتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر لے کر آتے ہیں او مثلہا یا اس کے برابر لے کر آتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہودی یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر منسوخ ہونا ہے اس کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے تمام باتوں کا، اس کو کیا ضرورت ہے منسوخ کرنے کی. اللہ فرماتے ہیں ہم جو حکم دیتے ہیں اس سے بہتر حکم لاتے ہیں. سورہ نحل میں اللہ نے یہ فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَتَمْ مَكَانَ آیا، جب ہم ایک آیت کو تبدیل کر کے اس کی جگہ دوسری آیت نازل فرماتے ہیں واللہ اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر، جب ہم کوئی حکم نازل کرتے ہیں وہ اس سے بہتر ہی ہوتا ہے، مطلب نیا حکم بہتر ہوتا ہے پچھلے حکم سے. دوسری آیت جو پڑھی گئی ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو، جو اللہ کی مسجدوں کو روکے اس بات سے کہ اس میں ذکر کیا جائے اللہ کا، وسعى في خرابها، اور کوشش کرے اس کے اجاڑنے میں. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کو لائق نہیں ہے کہ وہ داخل ہوں ان مسجدوں میں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مکہ مکرمہ آ رہے تھے، مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا حدیبیہ کے پاس، اللہ کے گھر جانے سے روکا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو صرف عمرہ کی نیت سے جا رہے ہیں، اللہ کا ذکر، اللہ کے کلام کی تلاوت، نماز، اس کے لیے جا رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے روک دیا. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے روک دے، ذکر کرنے سے روک دے. اور نصارہ کے بارے میں یہ اگر شان نزول مانا جائے تو یہود سے انہوں نے جب جنگ کی تھی تو اس میں توریت کو جلا دیا تھا، مسجد اقصا کو انہوں نے خراب کر دیا تھا، ویران کر دیا تھا، ان کے بارے میں بھی آیت نازل ہو سکتی ہے اور مشرکین کے بارے میں بھی. اب اس کے بعد بھی یہ آیت آج بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے روکیں, کسی طریقے سے بھی روکیں, چاہے مسجد میں ایسے ماحول پیدا کر دیا جائے کہ لوگ آنے سے رک جائیں, یا مسجد میں جانے سے روک دیا جائے, پابندی لگا دی جائے کہ اس مسجد میں نہیں آ سکتے, اس مسجد میں فلاں فلاں لوگ ہی آ سکتے ہیں. یہ ظالم ہے. اللہ کے گھر کو آباد کرنے سے روکا جائے, اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں ظالم کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ کا گھر بنایا کس لیے گیا ہے؟ اللہ کا گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا, اس میں کوئی ذکر کیا جائے, اس میں قرآن کی تلاوت کی جائے. وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو مسجد میں آتے ہیں لیکن زور زور سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جو لوگ ذکر کر رہے ہیں, جو لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, ان کو ڈسٹرب ہو رہا ہے, یہ بھی اس میں داخل ہے. کیوں؟ کہ ان لوگوں کو جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, جو اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں, جو نماز میں مشغول ہیں, ان کو یہ ڈسٹرب کر رہے ہیں, ان کی توجہ ختم کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ اسی طرح مسجد کی جس طرح ایک آبادی ہوتی ہے نمازیوں سے, اسی طرح اس کی ایک آبادی ہوتی ہے تعمیر کرنے سے. اگر کوئی اس کو اجاڑ دے, اس کی ضروریات کا خیال نہ کرے. اپنے گھر میں انسان ہر چیز کا خیال رکھتا ہے, مسجد کے بارے میں چلو ہو رہے گا, یہ کمیٹی والے جانے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کی ضروریات کا خیال رکھے. وہ یہ چیز ٹوٹ رہی ہے, اس کو کیسے بنایا جائے, اس چیز کی یہاں ضرورت ہے مسجد میں. جس طرح اپنے گھر کے آدمی فکر کرتا ہے, اسی طرح اللہ کے گھر کی فکر کرے, یہ بھی اس میں داخل ہے. جو لوگ ایسا نہیں کریں گے ان کے لیے کیا ہے؟ لہم فی الدنیا خزی, ان دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے. وہ لہم فی الآخرت عذاب عظیم, اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. یہ ان بستیوں کے لیے بھی آیت ہے جہاں پر مسجدیں ہیں لیکن ویران ہو گئی. کیوں؟ نمازی نہ رہے. تو اگر کسی بستی میں اس طرح کی مسجد ہے تو اس کو آباد کیا جانا چاہیے, چاہے لوگ دور سے جا کر وہاں نماز پڑھنے کے لیے جائیں. اس لیے کہ اگر اس طرح کی مسجدیں رہیں گی تو آہستہ آہستہ وہ مسجدیں ویران ہو جائیں گی, اور جو مسجد ویران ہو جاتی ہے وہ بستی والوں کو بدعا دیتی ہے. جس وقت پارٹیشن ہوا تھا 47 میں اور ہندوستان سے لوگ بہت سے پاکستان چلے گئے, تو بالخصوص یہ علاقے جو بارڈر پر تھے, پنجاب کے علاقے, پانی پت کا علاقہ, ہریانہ کا علاقہ, وہاں سینکڑوں اور ہزاروں مسجدیں ایسی ہیں آج بھی ہیں جن میں نمازیں نہیں ہو رہی ہیں, کیونکہ جو بستی تھی وہ اس طرف پاکستان کی طرف منتقل ہو گئے. اب جو لوگ وہاں رہے زیادہ تر غیر مسلم ہیں. پانی پت میں ایک شہر کے اندر کئی 1300 مسجدیں تھیں پورے علاقے کے اندر, 1300. آہستہ آہستہ اس کو آباد کیا جا رہا ہے, لیکن اب بھی کئی مسجدیں ایسی ہیں جو بالکل ویران ہیں. کوئی پابندی بھی نہیں ہے کہ بھائی جی ہاں نماز نہیں پڑھی جا سکتی, لوگ آئیں تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن بستی نہیں ہے, لوگ وہاں رہتے نہیں ہیں. تو اس طرح کی مسجدوں کا بھی یہ حکم ہے کہ ان کو آباد کیا جائے, اور اگر کوئی مسلمان وہاں نہ ہو تو کچھ ایسا انتظام کیا جائے کہ مسجد کے قریب میں کچھ مسلمانوں کی آبادی ہو جائے, اور اس وہ لوگ اس مسجد کو آباد کریں. تیسری آیت اسی کے بعد میں ہے, وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. اس میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ نماز کے اندر ہم جو ایک رخ کی طرف چہرہ کر کے, یعنی ایک رخ کی طرف نماز پڑھتے ہیں بیت اللہ کی طرف, اس کی کیا وجہ ہے؟ شروع میں یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نماز پڑھتے تھے, ویسے مکہ میں جماعت کی نماز بعد میں ہوئی ہے ہجرت کے بعد, ہجرت سے پہلے نہیں ہوئی, لیکن جب آپ پڑھتے تھے تو اس وقت رکن یمانی اور حجر اسود اس سائڈ پر آپ کھڑے رہتے تھے, تو سامنے بالکل بیت اللہ ہے اور اسی سائڈ پہ آگے کی طرف مسجد اقصیٰ ہے. گویا آپ کا رخ مسجد اقصیٰ کی طرف بھی ہو رہا تھا اور خانہ کعبہ کی طرف بھی. جب مدینہ میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے حکم سے, یہ قرآن میں نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا, تو مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی آپ نے 16 مہینوں تک, اور ایک روایت کے مطابق 17 مہینوں تک. اب یہ روایت میں اختلاف کیوں ہوتا ہے جبکہ مدت ایک ہی ہوگی؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ 16 مہینے اور 15 دن یا 16 مہینے اور 12 دن, تو جن لوگوں نے اس 12 دن کو حذف کر دیا انہوں نے 16 مہینے لکھا, جن لوگوں نے وہ 12-13 دن کو شامل کر دیا انہوں نے 17 مہینے لکھ دیا. تو اس طریقے سے روایت میں اختلاف ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کو حذف کر دیں تو پھر 16 مہینے رہتا ہے, اس کو شامل کر دیں تو 17 مہینے. یہ کیوں حکم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ اس لیے کہ یہاں جو مدینہ میں لوگ آباد تھے اس میں اہل کتاب تھے, یہود و نصارہ آباد تھے, جن کا قبلہ مسجد اقصیٰ تھی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی یہ حکم دے کر کہ یہ بھی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو یہ محسوس ہو کہ جس طرح ہمارا ایک آسمانی دین ہے، ہمارا اللہ کی طرف سے ایک دین ہے جس میں ہم مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، یہ مسلمان بھی تو اسی طرح ہیں، یہ بھی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو ان کو کوئی اوپرا اور انوکھا محسوس نہ ہو، وہ بھی سمجھیں کہ ہماری طرح یہ بھی ایک آسمانی دین ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے نیا حکم دیا، اس میں یہ تھا کہ اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بھی تمنا تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھنے کو دیکھ رہے ہیں، فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم آپ کے چہرے کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، فولی وجهك شطر المسجد الحرام، اب آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے۔ اس کے بعد کئی آیتیں ہیں جو دوسرے پارے میں ہیں، اس میں حضر میں بھی، سفر میں بھی، باہر جائیں تب بھی تاکید کے ساتھ یہ حکم آ گیا کہ اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ ایک صحابی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی، وہ جا رہے تھے، عصر کی نماز دوسری مسجد میں لیٹ ہو رہی تھی، انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو اب بھی لوگ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے، انہوں نے زور سے آواز دی اور کہا اللہ کا حکم آ گیا، بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ تو اس مسجد میں جیسے ہی لوگوں نے سنا جو نماز پڑھ رہے تھے، تو دوران نماز وہ مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ کی طرف گھوم گئے۔ جب یہ کیا تو اس مسجد میں گویا ایک ہی نماز کو دو قبلوں کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی، اس کا نام ہی مسجد قبلتین ہو گیا۔ جو مدینہ میں یہ مسجد ہے مسجد قبلتین، اس وقت وہ بنی سالم کے محلے کی مسجد تھی اور اب مسجد قبلتین کہی جاتی ہے۔ قبلہ کیوں ہے؟ قبلہ اس لیے ہے تاکہ اتحاد اور یونیٹی نظر آئے، ڈسپلن نظر آئے۔ اگر حکم دے دیا جاتا کہ آپ مسجد میں آ کے نمازیں پڑھ لیں، قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم نہ ہوتا، تو آپ سوچئے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، کوئی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اس طرف رخ کر کے، کوئی ادھر ہیٹر کے پاس، کوئی راستہ دروازے کے پاس تاکہ آسانی سے نکل جائے، تو یہ اختلاف اور انتشار نظر آتا۔ اللہ نے ایک حکم دیا کہ ایک ہی رخ میں سب صفیں سیدھی کر کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اب ایک نہیں، ہزار نہیں، لاکھ آدمی بھی ہوں گے، ڈسپلن کے ساتھ سب کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ ہم کو نارمل چیز لگتی ہے، ہمارے لیے یہ بہت نارمل چیز ہے، معمولی ہے، لیکن غیر مسلموں کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ اتنا بڑا مجمع ہو لیکن ایک ہی طرف رخ کر کے سب ایک امام کی آواز پر، اللہ اکبر پر تمام لوگ مومنٹ کریں، تمام لوگ رکوع میں جائیں، تمام سجدے میں جائیں، یہ بہت زبردست چیز ہے۔ تو اس اتحاد کی وجہ سے لوگوں کی توجہ بھی رہے گی اور نماز کی طرف دل لگے گا۔ اگر وہ انتشار ہوتا تو لوگوں کی توجہ بھی تقسیم ہو جاتی، نماز میں جی نہیں لگتا۔ کچھ ہندوؤں نے یہ اشکال کیا تھا، پنڈت دیانند سرسوتی تھا، ایک فلسفی تھا بڑا اسلام ہندوؤں کا، اس نے کہا تھا کہ ہم میں اور تمہارے اندر فرق کیا ہے، ہم لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تم کعبے کی پوجا کرتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ فرق ہے، تم لوگ بت کی پوجا اس وقت کرتے ہو جب تمہارے سامنے ہوتا ہے، بغیر اس کے تم بت کی پوجا نہیں کرتے، اور ہم لوگ خانہ کعبہ کے سامنے بھی نماز پڑھتے جب وہاں جاتے ہیں، باقی وہاں نہ ہو تو ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو خانہ کعبہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا ہے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ دوسرا ہے کہ تم اس کو معبود سمجھتے ہو، کبھی اس پر پیر رکھ کر کھڑے نہیں ہوتے، ہمارے بیت اللہ کے اوپر بھی چڑھتے ہیں، صفائی کے لیے ہو یا غلاف کعبہ چینج کرنے کے لیے ہو، اور یہ آج سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اذان دو، بھلا بتلا اور فرق ہوا کہ نہیں؟ تم لوگ سامنے ہو، اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو تمہاری پوجا نہیں ہوتی، اگر خانہ کعبہ کے پاس بھی جو لوگ موجود ہیں، اسی وقت اگر پورا خانہ کعبہ ہٹا دیا جائے، تعمیری کام کے لیے اگر پورا شہید بھی کر دیا جائے، تب بھی ہمارا رخ اسی طرف ہوگا۔ گویا ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے، بلکہ اس کی سمت میں چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، چاہے دنیا میں کہیں بھی ہو، حتیٰ کہ اگر اوپر ہے، جیسے آج کل بڑی بڑی ہوٹلیں بنی ہو خانہ کعبہ سے بہت اوپر ہے، پھر بھی ہمارا رخ اس طرف ہوتا ہے، خانہ کعبہ تو نیچے ہے، ہوائی جہاز میں ایک آدمی بیٹھا ہے اس کے لیے خانہ کعبہ نیچے ہے، لیکن وہ اسی سمت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص طواف کرنے کی جگہ میں، مطاف میں یا مسجد حرام میں موجود ہے، اس کے لیے تو ایگزیکٹلی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے. اگر ذرا سا بھی اس کی لائن جو سجدہ کر رہا ہے وہ لائن چینج ہو گئی اور خانہ کعبہ کی طرف اس کا سجدہ نہیں گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. جو لوگ باہر ہیں, چاہے مسجد حرام سے باہر مکہ میں ہوں, چاہے یہاں پر ہزاروں کلومیٹر دور ہوں, ان کے لیے یہ حکم ہے کہ سمت کعبہ کی طرف رخ کر لو, تمہاری نماز ہو جائے گی. ضروری نہیں کہ اب ہم جو سجدہ کر رہے ہیں ایگزیکٹلی خانہ کعبہ تک پہنچ رہا ہو. اگر سمت کعبہ میں مکہ میں بھی پہنچ رہا ہے یا سعودی عرب کے کسی شہر میں یہاں سے پہنچ رہا ہے, سجدہ ہمارا ادا ہو جائے گی. نفل نمازوں میں تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ جس طرف رخ ہے سواری کا نماز پڑھ لو. ایک صحابی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف رخ سواری پہ جا رہے تھے, آپ نفل نمازیں پڑھ رہے تھے, حالانکہ خیبر کا رخ قبلے کے رخ سے الگ تھا. تو اس کا مطلب نفل نمازوں میں تو اور گنجائش موجود ہے. سفر کے دوران, سفر کے دوران یہ ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ پتہ نہیں چلتا کہ قبلہ کس طرف ہے. جس مثال کے طور پر آپ عشاء کی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں, اجنبی جگہ ہے, آپ کو پتہ نہیں قبلہ کس طرف ہے, تو پھر کیا حکم ہوگا, کس طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھیں گے؟ اس میں یہ حکم ہے کہ پہلے کسی سے پوچھ لیں, کسی بھی جاننے والے سے, وہ قبلہ کدھر ہے. اگر کوئی مسلمان نہ ہو تو غیر مسلم سے یہ پوچھ لیں جو قبلے کی سمت ہوتی ہے. ہمارے لیے ساؤتھ ایسٹ ہے کہ بھائی ساؤتھ ایسٹ کس طرف ہے وہ بتا لیں, پوچھ لیں. اگر اتنا بھی کوئی بتانے والا نہ ہو تو پھر دل کو پوچھیں کہ کون سی سائٹ ہو سکتا ہے, یعنی گیس کریں, اپنے دل سے پوچھیں کہ کس طرف قبلہ ہو سکتا ہے. میں جس طرف سے نکلا تھا اس طرف ساؤتھ, اب یہاں سے ایسٹ, جس طرف دل گواہی دے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں. اگر اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی, چاہے غلط سمت میں نماز پڑھی, پھر بھی نماز ادا ہو جائے گی. ایون نماز کے بعد کسی نے بتایا, آپ نے سلام پھیرا ہی تھا, ایک بندہ آیا اس نے, نہیں قبلہ تو اس طرف تھا, آپ کی نماز ہو گئی. ہاں اگر ڈیورنگ نماز کوئی بتا دے نماز پڑھنے کے دوران کہ آپ جس طرف نماز پڑھ رہے ہیں قبلہ رائٹ سائڈ میں ہے, تو پھر آپ نماز کے دوران پھر جائیں. لیکن نماز کے بعد اگر بتائی گئی تو اب اعادے کی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کسی نے بغیر سوچے سمجھے بس شروع کر دی نماز, تو بغیر تصور کے, بغیر تحری کے اس نے نماز پڑھی ہے, تو اب اس کی نماز اگر کسی نے بعد میں بتا دی کہ تم نے غلط پڑھی ہے, تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی, ریپیٹ کرنی پڑے گی. اور اگر نہیں پتا چلا تو اس کی نماز ہو گئی ہے. یہ تو ہوا تحری کر کے نماز پڑھنا. تو تحری اس لیے ضروری ہے کہ کم از کم دل ایک گواہی دے کہ کس سائڈ پر قبلہ ہے, اس سائڈ پر نماز پڑھی جائے. قبلے کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے تو اب اس کے لیے کون سی سمت میں نماز پڑھنا ہے. چاروں سمت خانہ کعبہ ہے, جس سمت میں بھی وہ نماز پڑھ لے گا اس کی نماز ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ کوئی ایک پرٹیکولر رخ کی طرف نماز پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تھے تو آپ نے جس سائڈ پر رخ کر کے نماز پڑھی تھی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ جیسے ہی آپ انٹر ہوئے سیدھے آگے کی طرف بڑھے, اس وقت 6 پلر تھے اندر. تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پلر کو رائٹ سائڈ پہ رکھا, 1 کو لیفٹ میں, اور 3 آپ کے پیچھے کی طرف تھے, وہ سامنے کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھی ہے. یہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا مسئلہ ہمارے لیے. خانے یہاں دور جو رہ رہے ہیں ان کے لیے اگر تبدیلی ہو جاتی ہے قبلے کے اندر تھوڑی بہت, تو 24 ڈگری تک قابل معافی ہے. 24 ڈگری بھی اگر کسی مسجد کا قبلہ اگر یہ ہے رونگ, تو کوئی بات نہیں, نماز ہو جائے گی. اس سے زیادہ اگر ہے 45 ہو جاتا ہے تو پھر اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی عجیب بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبی کی بنیاد ڈالی, پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے, پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی, وہی مسجد کا فاؤنڈیشن اور وہ جو مسجد تھی اسی مسجد کو ایکسٹینشن کرتے گئے. آج بھی جو مسجد باقی ہے, اوریجنل جو مسجد ہے, وہ پرانا حصہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں. اب اتنے سائنسی جو آلات جو ایگزیکٹلی بالکل کیا کہتے ہیں پن پوائنٹ تک بتا دیتے ہیں, انہوں نے جب خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کا یہ دیکھا تو پتا چلا کہ بالکل ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں ہے. یعنی بالکل ایگزیکٹلی خانہ کعبہ کی طرف رخ ہے مسجد نبوی کا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بتایا ہوا نظام تھا کہ اس طرف آپ نماز پڑھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر اس دور میں جبکہ کوئی کیمپس موجود نہیں تھا, کوئی قبلہ نما موجود نہیں تھا, آپ نے نمازیں پڑھی ہیں. ہمارے اس ملک میں آسانی کے لیے ایک چیز بتا دی جاتی ہے کہ یہ جو ٹی وی کے اندر ایک ڈش لگی ہوئی ہے وہ ساؤتھ ایسٹ کی طرف ہوتی ہے، جہاں کہیں بھی آپ جائیں تو اگر قبلہ معلوم نہ ہو تو دیکھ لیں اس ڈش کے اندر کون سی سمت میں یہ ہے، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں گے، وہ ساؤتھ ایسٹ کی طرف ہوتی ہے، اس لیے نماز صحیح ہو جائے گی. وللہ المشرق والمغرب، جس وقت یہ قبلہ پھرنے کا حکم آیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم آیا، اس وقت پھر سے یہ یہودیوں نے چلانا شروع کیا کہ دیکھو یہ کیسا مذہب ہے، کبھی ادھر رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، کبھی اس کا مطلب کوئی اس میں یہ نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے اس کی. اللہ تعالیٰ فرماتے سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب، ان قریب کچھ بیوقوف کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا ایک قبلے سے دوسرے قبلے کی طرف. فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے، جس طرف تم رخ کرو گے اللہ وہاں پر موجود ہے. فأينما تولوا، اس آیت میں فرمایا اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہیں. فأينما تولوا، جس طرف تم رخ کرو گے، فثم وجه الله، وہاں اللہ کی توجہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے. ایک مسئلہ رہ جاتا ہے، کبھی کبھی ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کی ضرورت آتی ہے اور وہاں اختیار نہیں ہوتا کہ آپ اپنے رخ پر نماز پڑھ سکیں، بعض مرتبہ تو وہ جگہ ہی نہیں دیتے نماز پڑھنے کی. تو اب کیا کیا جائے؟ صرف آپ اپنی سیٹ پر نماز پڑھ سکتے ہیں، یا اگر کوئی ایسی جگہ ہے تو بس ایک ہی رخ پر آپ نماز پڑھ سکیں؟ تو اس میں پھر وہی مسئلہ کہ اضطراری کیفیت ہے، مجبوری ہے، اس لیے آپ دیگر شرائط پوری کر لیں، وضو کر لیں، کپڑے کا اہتمام، یہ سب. اور اگر اس طرف یعنی قبلے کی طرف رخ نہیں ہو سکتا ہے تو جس طرف رخ ہوتا ہے اس طرف نماز پڑھ لیں، نماز ادا ہو جائے گی، دہرانے کی ضرورت نہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ پھر اطمینان کے بعد دہرا لیں واپس، لیکن دہرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آج کل سفر میں مجبوری ہے. کچھ ہی ایئر لائنز والے نماز پڑھنے کی بھی اجازت دیتے ہیں جہاں جگہ ہوتی ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں بس آپ کی سیٹ پہ بیٹھ کے جو چاہے کر لو، کسی جگہ کھڑے رہنے کی اجازت نہیں دیتے. تو اس موقع پر، ایسے موقع پر نماز پڑھ لینی چاہیے، نماز کو قضا نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ نماز کا قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. حق تعالی شانہ ہمیں احکام اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.